الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. عرصہ دراز سے دلی خواہش تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور اپنی پارٹی کے سربراہ، جس نے گزشتہ وزارت عظمیٰ میں جمعہ کو ہٹا کر اتوار کی تعطیل کی، اس کو ایک مفصل خط لکھوں اور وہ اخبارات کے اول صفحے پر شائع ہو جائے، اور اس کو واضح کروں کہ یہ جرم کیا ہے آپ نے، اور مسلمان ملک میں، مسلمان آبادی میں جمعہ کی سرکاری چھٹی ضروری ہے، اتوار کا مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں، یہ یہود اور نصارہ کا دن ہے، اور جمعہ عام دن نہیں ہے، یہ ہفتے کا سردار دن ہے، عید المساکین ہے. جمعہ کی شان اور فضیلت میں قرآن میں سورت موجود ہے، باقی کسی دن کے بارے میں کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں. جو لوگ ہفتے کے سات دن برابر سمجھتے ہیں ان کو ایمان و نکاح کی تجدید کرنی پڑے، ورنہ وہ غیر مسلم دنیا سے گزریں گے، کیونکہ وہ سورہ جمعہ کے منکر ہے، سورہ جمعہ کا منکر مسلمان نہیں ہوتا. خیر، اسلام میں ہمیشہ جمعہ کی تعطیل رہی ہے. خلفاء نے اور ملوک نے اور سلاطین نے جمعہ کی تعظیم اور اس کی ہیبت اور برکتیں برقرار رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. وہ خط وزیر اعظم پاکستان اپنی جماعت کے سربراہ اس کو لکھا، اور آج ایکسپریس اور اسلام کے صفحہ اول پر شائع ہے. اس کو ریکارڈ کرو اور اس کو آگے بڑھاؤ، اور مختلف طریقوں سے حکومتی ارکان کو اس کے لیے تیار کرو کہ وہ اس پر عمل کرے، اسلامی عزت اور عظمت پر ڈٹ کے رہے، گھبرائے نہیں، انہیں پیچھے ہٹے رہے. الفت نے گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. جنگ اخبار نے اس کو شائع نہیں کیا، کیونکہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، مولانا مفتی نظام الدین شہید، مولانا مفتی جمیل صاحب شہید، مولانا سعید جلال پوری شہید کے بعد جنگ اخبار اہلیان بدعت کے قبضے میں جا چکا ہے، اور وہ جو 22 سال اس میں اسلامی صفحہ توحید و سنت کے علماء نے لکھا ہے، جس نے پوری دنیا کی فضا سازگار کیے، الحمدللہ آج کل اس کا انتقام لیا جا رہا ہے توحید و سنت کے حضرات سے، اور ایک ڈانسر، ایک ایکٹر، ایک مغرب زدہ شخص جس کی شکل، صورت اور سیرت اسلام کے خلاف ہے، اس کو اسلامی روایات کا ایڈوائزر بنایا ہے، تو اس نے جنگ اخبار کو کہا کہ مفتی صاحب کا یہ خط جو شائع ہوا جس میں حکومت کو اتوار سے منع کیا ہے اور جمعے کی دعوت دی ہے کہ سرکاری چھٹی ملک بھر میں جمعے کی ہونے چاہیے، اس سے حکومت کی مشکلات بڑھ جائے گی. شاباش، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو وہ ایک شخص تھا، وہ اس زمانے میں یہ بھیڑ بکریوں کو کاٹنے کے لیے باقاعدہ آبادیوں میں بھیڑیے آتے تھے. بھیڑ بکریاں جہاں بندی ہوتی تھی وہاں باڑ لگا ہوتا تھا، باڑ، گھر نہیں ہوتے تھے نہ دیوار، اور وہ باڑ پہ چھلانگ مار کے بھیڑیے کو آنا بہت آسان تھا. تو ایک آدمی رسی سے ایک خاص قسم کی ہانگی بناتا تھا اور وہ رات کو مختلف جگہوں میں رکھتا تھا. کسی نے اس کو کہا یہ کائے کے لیے؟ کہا بھیڑیے کو پکڑنے کے لیے. وہ کہا اس میں بھیڑی آ جائے گا. کہا میرا کام ہانگی رکھنا ہے، کڑکی، اور بھیڑیے کو پسانا یہ خدا کا کام ہے، قدرت کو منظور تھا. کہیں بھیڑی آیا، تیزی میں بھاگ رہا تھا اور وہ پنجے اس کے پس گئے، وہ جیسے ہی پس گئے ریسی ٹائٹ ہو گئی. صبح دیکھا تو بھیڑیا پسا ہوا ہے. تو مشہور ہو گیا، کہاوت ہے اور زماکار کڑکئی کی خجل لیے شرم نیول دخلے کا رہا ہے. میرا کام تو وہ ہانگی رکھنی ہے، باقی شکار کرنا اور بھیڑیے کو پکڑنا یہ اللہ بزرگ و برتر کی قدرت کا کرشمہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ بزرگ و برتر کو مانتے ہیں، اور باقی سب مخلوقات ہیں اور مخلوق عاجز اور بے بس ہے. اللہ، تو ایسا خیال آیا کہ یہ خط جو ہمارے وزیر اعظم کے نام آج شائع ہوا ہے، اللہ جانے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ آج اس موضوع پر جمعہ دے دو، خطبہ دے دو کہ کس نے کس کے نام خط لکھا ہے، کب لکھا ہے. یہ عنوان ہے آج. تو میں اس کی تشریح تو مزید نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت گزرے گا. قرآن شریف کے اندر یہ ایک خط سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے نام ہے. حضرت کے عجیب حکومت تھی بحر و بر کی، اس کا کچھ حوالہ میں نے اس خط میں بھی دیا ہے اور آیتوں کے سورت کے حوالے دیے. مثلا میں نے اس کو لکھا کہ ایک بادشاہ جو وقت کے پیغمبر مرسل بھی تھے، ایک چھوٹے سے پرندے نے ان سے بات کرنا چاہا تو وہ بڑے غور سے سنتے رہے، اور بات سننے کے بعد بادشاہ وقت سلیمان پیغمبر نے اس کے مطابق اقدامات کیے. وہ اقدام یہ خط ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو ضرورت ہوئی اور ہدہد غیر حاضر تھا، تو آپ بڑے ناراض ہونے لگے کہ یہ کہاں ہے. کچھ دیر بعد وہ آیا اور حضرت کے دربار میں پیش ہوا، اور اس نے کہا کچھ اور پرندوں کے ساتھ اڑنا ہوا، ایک ملک دیکھا اور وہاں کی حکمران عورت ہے، اور عورت ہونے کے باوجود اس کا تخت جو بیٹھنے اور لیٹنے کا ہے بہت عظیم ہے، حیران کن ہے بادشاہ سلامت. عقل والے اشارے سمجھتے ہو، جو عقل نہیں لڑاتے وہ اسی دنیا میں خاک اور مٹی ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایسا تخت میرے پاس نہیں ہے, تبھی تو یہ اس تخت کی تعریف کر رہا ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کا پتہ چلاتے ہیں کہ آپ نے صرف جان بچانے کے لیے عذر کیا یا واقعی ایسی کوئی ملک ہے جس کی حکمرانی عورت کر رہی ہے اور اس کا حیران کن قسم کا تخت بھی ہے. حضرت نے خط لکھا, یہ جو میں نے آیتیں پڑھی, اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط لے جاؤ, ان کو دے آؤ اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ, دیکھو کیا جواب دے رہے, خط کا کیا اثر ہو رہا ہے. ہم نے جو خط لکھا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی وزیر اعظم کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے اور اسے فوراً اس اعلان کرنے کی توفیق دے کہ پاکستان کے طول اور عرض میں ہفتہ وار چھٹی صرف اور صرف جمعے کو ہوگی اور اتوار کو نکال کے وہاں پٹخ دے جہاں برطانیہ جا چکا ہے. اور یہ عجیب بات کہی حضرت سلیمان نے پرندے کو کہ ایک طرف ہو کے دیکھو, سر پر نہ بیٹھے رہو. اب ایک آدمی پیغام لاتا ہے, وہ میرے سامنے کھڑا ہے, تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ وہ افسر ہے, میرا آرڈر لے رہا ہے, اور ادب یہ ہے کہ وہ ایک طرف جا کے بیٹھ جائے. میں اس کو کہوں کہ یہ میرا جواب لے جاؤ یا اس کو کہوں کہ جاؤ, کوئی جواب نہیں لے رہا. حضرت نے یہ آداب بھی بتایا کہ ایک طرف ہو جاؤ. ہزاروں سال بعد ان کے آداب سے دنیا منور ہے. پھر حیران کن بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے اور بادشاہوں میں سے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی, لیکن حضرت کو پوری قوم, پورا ملک, پوری عورت, پورے سلطنت, پورے تخت معلوم نہیں ہے. یعنی اللہ کے سوا کوئی نبی اور ولی غیب دان نہیں. کسی کو غیب دان کہنا پرلے درجے کی بغاوت, معصیت اور قریب الکفر جرم ہے. سلیمان حدود سے سن رہے حیران ہو گئے کہ اچھا ایسا ملک کے عورت حکمران ہے, تخت بہت عجیب و غریب ہے, چلو لکھ کے دیکھتے ہیں. سننظر اس خط کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ خط کا اثر یہ ہوا کہ بلقیس نے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا اور ان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ بھیجا جائے سونے کا. حضرت نے کہا معذرت کی اس, اور جب وہ لوگ آنے لگے تو ہدہد نے کہا کہ 300 آدمیوں کو دو دو اینٹیں سونے کی دے دی گئی اور یہاں بھیج رہا ہے. آپ نے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مثلا یوں فیصلہ ہوا کہ نیشنل ہائی وے سے آ رہا ہے, تو آپ نے جنوں کو اور دیووں کو آرڈر دے دیا کہ سارا روڈ ان کے آگے یہ چاندی کا کر لو اور درخت یاقوت مرجان کے بنا لو اور اس میں سونے کے فانوس لٹکا دو, خبردار کے پتہ اور ٹہنی اور مٹی نظر آ گئی, بھر دو اسے, اس کا دماغ سیدھا کرنا ہے. یہ مجھے سونے سے ٹرہانا چاہتی. وہ جب ملک سلیمان میں داخل ہوئے تو درخت چاندی کے ہیں اور اس کی ٹہنیاں یاقوت مرجان کی ہے اور اس میں سونے کے نرے سونے کے پیور سونے کے فخر رازی نے لکھا ہے, فانوس لٹکے ہوئے, اور زمین بھی ساری چاندی اور سونے کی ہے. جہاں دیکھتے نہر کا کنارہ, جنگل, دنگل, سب سونا, کتنا سونا تھا. جس ملک میں وہ روڈ سے لے کے یہاں تک خربوزے اور تربوز بچے ہوئے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور ایک آدمی دو کرکنڈی چھوٹے چھوٹے خربوزے لے کے آ رہا ہوں مفتی صاحب کے لیے, تو وہ کہے گا شرم کی بات ہے. تو سارا ملک خربوز اور تربوز سے بھرا ہوا ہے, تو یہ دو کرکنڈی کیا کریں گے اس میں؟ لیکن انہوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے, دینا تو پڑے گا. وہ اس طرح آئے. قال تمدوننی بمال, حضرت فرماتے تم مجھے ٹرخانا چاہتے ہو مال دکھا کر. یہ کوئی پاکستان ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ابھی آئے نہیں اور پہلے سے ناچنا شروع کیا ہوا کہ ہمیں پیسے دیں گے, ہمیں کچھ دیں گے. جب آپ پیسے مانگ رہے ہیں تو ڈرون کیسے رکوائیں گے؟ آپ تو آم کے پھیر لے کے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں بھوکا مرنا ہے, لیکن ہمارے ملک سے اپنا قبضہ و تسلط پیچھے ہٹاؤ, تب جا کے بات بنے گی. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ تم سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دے چکا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, یہ ہدیے تم ہی رکھ لو, یا تو کہا کہ تمہارے ہو گئے اور یا ایک واپس لے جاؤ. دونوں قول تفسیر میں ہیں. بارہ سلیمان علیہ السلام کے خط کے نتیجے میں وہ پھر آئی, ایمان لائی, اور مفسرین کہتے ہیں شادی بھی ہوئی ہے. حضرت نے اس حکومت کو برقرار رکھا, اس کو وہاں گورنر رکھا. مہینے میں ایک ہفتے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. یہ وہ مکتوب ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا ملکہ بلقیس کو لکھا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس خط سے پہلے جو قرآن میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھواتے تھے باسمی تعالی بسم اللہ جل وعلا یہ لکھتے تھے شروع میں, لیکن ان آیات کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جتنے خط لکھے یا لکھوائے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تھا, کیونکہ اس میں سلیمان علیہ السلام نے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین کلمہ ہے بسم اللہ. ویسے بسم اللہ کا ورد ہی کافی ہے, سینکڑوں مرتبہ پڑھا جاتا ہے, دعائیں مانگی جاتی ہے, بزرگان دین کا پختہ عمل ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے, اور جب بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان ہاتھ بڑھا لیتا ہے اور آدمی کے کام میں دخل دیتا ہے, اس کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کا کھانا گندا کرتا ہے. تمام امور مباح پسندیدہ میں بسم اللہ منقول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھ ہجری میں مشرکین مکہ سے حدیبیہ کی مصالحت ہو گئی اور کچھ امن نصیب ہوا قریبی دشمنوں سے. آپ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور ذمہ داران عالم کو خطوط لکھوائے. ان خطوط کی تعداد جو ہمیں علم ہوا ہے وہ 375 ہے. اور اس میں مکوق سے مصر کو خط لکھا ہے, اور تبئی یمن کو لکھا ہے, خسرو پرویز ایران کو لکھا ہے, حذیفہ ابن الیمان لے گئے تھے, ہرقل روم کو لکھا ہے, دہیے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت حسین جمیل اور جبریل کے ہم شکل تھے, ان کے ہاتھ سے جبریل ان کی ایک شکل ہوتی تھی, وہ جبریل آ کے چلے جاتے تھے, صحابہ کہتے دہیے تھا, آپ ہنستے تھے, اب ہمارے دہیے تو وہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے جبریل آئے. آپ لوگ سمجھتے نہیں اس کو. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ حسین جمیل سفیر کو ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، اس کی ذاتی وجاہت، شکل و شباہت کا بھی بادشاہت کے آداب سے تعلق ہے. ایسا نہ بھیجا جائے کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ملک الموت یا منکر نکیر یاد آ جائے. جاہز ایک عالم گزرا ہے، معتزلی، بہت بڑا عالم تھا لیکن بہت بدشکل تھا اور بدصورت تھا. ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ عالم بہت بڑا ہے، تو ہارون نے کہا دربار آئے اور میرے بیٹے امین اور مامون کو پڑھائے. وہ تو معتزلی تھا، بدعتی تھا. تیار ہو گیا جلدی، دربار میں آ گیا. سنتریوں نے پوچھا، اور میں کہا میں جاہز ہوں، مجھے بادشاہ نے بلایا تھا، جاؤ اندر بیٹھا ہے. یہ جب داخل ہوا، مورخین لکھتے ہیں بادشاہ ڈر گیا، اور بادشاہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا میں ملک الموت نہیں ہوں، تو ڈر کر کے کلمہ پڑھنے لگا، میں جاہز ہوں، آپ نے بیٹوں کی تعلیم کے لیے بلایا ہے، میں آ گیا. ہارون نے کہا، سانس خراب تھی اس کی، کہنے لگے آج رہنے دے پھر کبھی صحیح. اس نے کہا مجھے دوبارہ کبھی کسی نے نہیں بلایا، ایک دفعہ بس. ایسا خوف آیا اس میں، توبہ استغفر اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ، لا الہ ہے، اس کا البیان والتبیین اور کتاب البخلاء مشہور ہے، بڑی اونچی کتابیں لکھی ہیں. لا الہ الا اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارکہ، جن کو مکاتیب النبوی کہتے ہیں، اتفاق سے اس کراچی کے ایک عالم گزرے ہیں 322 ہجری میں، اس کا نام ہے امام محمد ابن جعفر الدیبلی. دیبل کراچی کا پرانا نام ہے، 500 سال تک یہ دیبل کہلایا، اس کے بعد نام تبدیل ہونے لگا. اس وقت دو بڑے شہر تھے، یہ دیبل تھا اور اس کے ساتھ اربل تھا، جو آج کل گجو کے نام سے مشہور ہے، جہاں مشہور تبع تابعی ربیع بن سبی، امام محمد کے استاذ، اول من جمع الاحادیث مدفون ہے. یہ محمد ابن جعفر دیبلی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جمع فرمائے، اور وہ دستگیر شاید 14 یا 16 نمبر پہ ایک الرحیم اکیڈمی، ہمارے بزرگ دوست ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب، انہوں نے وہ کتاب شائع کی، اگرچہ آدھی چھپی پوری نہیں، لیکن اس سے بہتر ہے جو دیوبند کے استاد الحدیث انظر شاہ کشمیری نے مکاتیب شائع کی، صرف 7 یا 9. انہوں نے 150 شائع کی، اصل نسخہ میرے پاس موجود ہے، 375 خطوط. والحمدللہ علیہ حال. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط مشہور ہے، جو انہوں نے گورنروں کو لکھے اور ان کو عبادات کی تاکید کی ہے، کہ لوگوں کے ساتھ نماز اور زکات کا سلوک قرآن کے مطابق کر لو. یہ مکاتیب ابی بکر الصدیق مقبلی یمنی نے اپنی کتاب العلم الشامخ فی ایثار الحق الی الآباء والمشائخ میں جمع فرمائے. 17 کے قریب خطوط ہیں، ابوبکر صدیق ہے. کس نے خط لکھا اور کس کو لکھا؟ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ بن جبل کو بھی لکھا اور بڑی دنیا کو لکھا, لیکن حیران کن خط وہ ہے جو آپ نے دریائے نیل کو لکھا ہے, وہ حیران کن خط ہے. عمر بن العاص مصر کے گورنر ہوئے حضرت عمر کی طرف سے, اور وہاں کے ایک علاقے کے لوگ آئے, انہوں نے شکایت کی کہ یہ دریائے نیل چڑھتا ہے, آبادی کو ڈبوتا ہے. ہمارا ایک دستور ہے کہ ایک دوشیزہ کو دیکھ لیتے ہیں, حسینہ جمیلہ کو, اور وہ آراستہ پیراستہ کر کے جیسے شادی کی رات دلہن سجتی ہے اور وہ رات میں اس کے حوالے کرتے ہیں, وہ ڈوب جاتی ہے اور اس کے بعد دریا نیچے چلے جاتا ہے. عمر بن العاص نے کہا ہماری حکومت میں ایسی حرکت نہیں ہوگی, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا پھر دریا چڑھنے لگا ہے, اس کا جواب دے, آبادی ڈوب جائے گی. عمر بن العاص نے خلیفہ عادل حضرت عمر کو لکھا مدینہ منورہ کہ یہ صورتحال ہے, میں کیا کروں؟ لوگ جاہلی رسم پر ڈٹے ہوئے ہیں, اسلام میں جائز نہیں ہے ایسا کرنا, بلا وجہ کہ ایک دوشیزہ حسینہ جمیلہ کو قتل کرانا اور دریا میں ڈالنا, یہ کہاں جائز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خط لکھا ہے. ہائے ہائے. لیکن خط عمر بن العاص اور گورنر کو نہیں لکھا, یا بحر دریائے نیل کے نام خط لکھا. اور مورخین لکھتے یہ خط لکھتے ہوئے حضرت عمر سر سے پگڑی اتار کر آسمان کے نیچے قبلہ رخ ہو کے لکھ رہے تھے, سر سے آگ نکل رہی تھی غصے سے, اور پورا دربار خاموش تھا. خط جب آیا عمر بن العاص نے دیکھا, حیران رہ گئے کہ خط بجائے میرے نام کے دریا کے نام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچاتے ہیں دریا کو. دریا بالکل انتہا پہ پہنچ رہا تھا. اور قریب تک آبادی میں اس کے چپے شامل ہو جاتے, لیکن عمر بن العاص نے حضرت عمر فاروق کا خط دریا میں ایسے ڈالا. اور آج تاریخ کے اوراق شاہد عدل ہے کہ دریا نے چپے پیچھے کی طرف مارنے شروع کیے. اور مورخ لکھ رہے ہیں ابوبکر اتابکی اپنے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ, اس میں لکھتے ہیں وہ جو دریائے نیل جس جگہ گیا ہے آج تک دوبارہ اس سے اوپر نہیں آیا. حضرت عمر کا خط ایسا گن گرج کا خط. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. اقبال کے ذہن میں تو یہ نہیں ہوگا, ویسے معلومات بہت زیادہ ہے, تاریخی معلومات بے انتہا ہے. آخر حضرت شانور شاہ کے شاگرد ویسے تو نہیں بنے تھے. یہ خط عمر فاروق خلیفہ عادل خلیفہ صدق صفا دریائے نیل کے نام, جو آج بھی تاریخ کا روشن باب ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خط زید بن ارقم کو لکھا ہے. یہ خط ہدایہ ثالث کتاب البیوع میں موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے ایک معاملہ کیا ہے, سودا کیا ہے, اور وہ سودا شرعاً صحیح نہیں ہوا. اب لوگ کیسے لتڑ پتڑ ہو گئے, نام نہاد اسلامی بینکنگ اور ڈیجیٹل کے نام پہ تصویروں کی اجازت, اور دسوں کاروبار نکلے حرام نہ گئے سود محض، اور لوگوں کو حرام اور غلط کھلانے کے در پہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. میرے خیال سے یہاں کے علاوہ کسی میں مجال نہیں کہ وہ کہے کہ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامی بینکنگ نہیں، سب حرام ناجائز اور سود کی پرچار ہے جو اسلام کے نام پر ہو رہی ہے. اور صرف ممبر پر اعلان نہیں، 750 صفحے پر مشتمل ماہنامہ الاحسن کا نام نہاد اسلامی بینکاری اور اس کی شرعی حیثیت، اس کا جائزہ 750 صفحے شائع ہو چکے. آپ نیند غفلت میں ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہو؟ میں تو اس ممبر کو آسمان و زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ خدایا جتنی دین کی سمجھ آپ نے مجھے دی تھی میں نے کمی نہیں کی. کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگان بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. زہر کو ہم گلقند کیوں کہیں؟ لا الہ الا اللہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے زید بن ارقم جلیل القدر صحابہ میں سے 19 غزوات میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، بخاری شریف کتاب المغازی 19، اور انہوں نے ایک معاملہ کیا وہ غلطی ہو گئی. غلطی کبھی ہو جاتی ہے. ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ یہ بینکنگ کے سلسلے میں بعض اہل حق علماء سے غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی بہت سخت قسم کی. تو زید بن ارقم 19 غزوات میں رفیق رسول رہے، لیکن ایک مسئلے میں غلطی ہو گئی. حضرت عائشہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، جی وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں. آج کل لوگ اس سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. حضرت عائشہ نے چٹ پٹ زید بن ارقم کو خط لکھا، اور یہ خط ہدایہ ثالث کتاب البیوع میں موجود ہے. اور حضرت زید بن ارقم کو ام المومنین نے کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ نے یہ سودا کیا، یہ کہاں جائے؟ فوراً پیچھے ہٹو، فوراً اس سودے سے توبہ کرو، ورنہ جو حج آپ نے پیغمبر کے ہمراہ کیا ہے حجت الوداع، اور جو 19 جہاد پیغمبر کے ہمراہ کیے اللہ سب کو باطل کر دے گا، ڈسمس کر دے گا، کوئی اجر اس کا نہیں ملے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسائل میں اور فقہ میں ایسی لغزش بھی ہو سکتی ہے کہ گئی گزری زندگی اور حسنات سب ختم ہو جائے. آدمی سمجھتا ہے میں نے بڑا کام کیا ہے، حقیقت میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہوگی. اور لوگ نہیں اپنی فکر کرنا چاہیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکتوب بنام زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ہدایہ ثالث کتاب البیوع، اس کو کہتی ہے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، چھوڑو یہ سودا، وإلا، اور اگر ایسا نہیں کیا، ابطل اللہ حجک و جہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خط ہوتا ایسا خط ہلا کے رکھ دیا بالکل. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط معاذ ابن جبل کے نام بھی بڑا حیران کن ہے، اور اس میں ان کا بیٹا مر گیا تھا معاذ ابن جبل کا، اور آپ نے تسلی پر مشتمل خط لکھا ہے، بڑا حیران کن خط ہے. اس میں انہوں نے حضرت نے یہ بھی لکھوایا ہے کہ آپ کا بیٹا جو بہت پسندیدہ تھا وہ خدا کا ملک اور مخلوق تھا اور آپ کے پاس امانت تھا، اب اصل مالک اور امین نے اپنی امانت واپس لے لی. صدمہ تو آپ کو اور ہم کو بہت زیادہ ہے، مگر خبردار کہ ہم نے صدمے میں کوئی بے راہ روی کی، کیونکہ ہمارے واویلا اور آہ و بکا سے گیا ہوا واپس نہیں آئے گا، البتہ ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی. رسول اللہ کا خط ہے معاذ، یہ خط الاحسن میں شائع ہوا ہے، کیونکہ ہمارے عزیز دوست دلشاد بیگ کا جوان سالہ بیٹا عمر فوت ہو گیا 19 سال کی عمر میں، تو اس پر مشتمل میں نے ایک تسلی نامہ لکھا ہے، یہ خدشہ ہے. اگر دنیا اس کا فائدہ اٹھائے. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط معاویہ کے نام اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خطوط علی مرتضیٰ کے نام بھی بڑے مشہور ہیں اور بہت سارے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم تھے, اس کو اسد السنہ کہتے تھے, سنت پیغمبر کے شعر, بہت بڑے عالم تھے. وہ اپنے درسوں میں امام اعظم کو برا بھلا کہتے تھے. ایسے لوگ ہوتے اپنے گھر بیٹھ کے باتیں کرتے, شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھری پھینکتے, دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. عوام کے رنگ میں ہوتے ہیں, عوامی لب و لہجے کے تابع ہوتے ہیں. لوگ غلط فہمی سے انہیں علماء دین کہتے ہیں, جبکہ وہ پوری طرح جہلا بھی نہیں ہوتے, اور بڑے بڑے مہم اور طے شدہ مسائل میں ناحق اختلاف کرتے. یہ طے شدہ اور پختہ مسئلہ ہے کہ وتر جب پڑھ لیے گئے تو صبح صادق تک کوئی نفل پڑھنا پسندیدہ نہیں. یہ طے شدہ مسئلہ ہے, اس میں کوئی دوسرا قول نہیں. یہ پختہ اور پکا مسئلہ ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے ہیں, بغیر عذر کے بائیں ہاتھ سے تسبیحات ناجائز, ثواب نہیں ملے گا. یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اور دائیں بائیں پر رکھتے ہیں, اسی طرح ہماری قمیص, ہمارا عبا, ہماری واسکٹ, ہماری صدری, یہ اس طرح ہی سلنا چاہیے. بائیں کو دائیں پہ کر کے قمیص پہننا اور سلوانا بے خبری کی وجہ سے تو اللہ معاف کرے, لیکن مسئلہ پختہ اور پکا ہے اور اس میں کوئی اور قول نہیں. الحمدللہ شوال کے چھ روزے علی تحقیق بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے مذہب میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, نہ رکھنا بہتر ہے. دو امام شافعی اور احمد وہ قائل ہیں استحباب کے, اور یہ قاعدہ ہے کہ اختلاف کے بعد استحباب نہیں رہتا. ہمیشہ ہم مضبوط موقف پہ قائم رہے اور اللہ کبھی بھی کمزور سمت پر نہ جانے دے, کیونکہ شریعت وہی ہے جو مضبوط سمت ہو, یہ یاد رکھے. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے کہ اسد السنہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. امام صاحب تو باہر تھے, سمندر تھے, انہیں لوگوں کی کیا پرواہ. لیکن ایک دن موج میں آئے اور اس کو ایک خط لکھا, وہ خط موجود ہے, النعمان میں شائع ہے. وہ خط بلفظ ہی مجھے یاد ہے, مگر بات طویل ہو جائے گی, جو میں کہنا چاہتا ہوں رہ جائے. آپ نے اس کو خط لکھا, اسد السنہ 14 سال اس کے بعد زندہ رہے, ہر روز کہتے تھے جواب لکھتا ہوں, مر گیا اور جواب نہیں دیتا. جواب تھا ہی نہیں اس کا, توبہ و استغفار ہی جواب. امام صاحب نے کہا آپ میرے جن مسائل کو نشانہ بناتے ہیں ان میں میرے دلائل یہ ہے, آپ اپنے دلائل لکھ کے مجھے بھیج دیں گے. آسان ہاتھ امام صاحب کے خلاف کوئی دلیل دے سکتے, اس کو امت کے خیرات میں امام اعظم کہا. فقہ اور اجتہاد, حدیث اور سنت کے تاج اور سپہ سالار ہیں. امام اعظم کا مکتوبی گرامی اسد السنہ کے نام. خلیفہ منصور نے امام مالک کو ایک خط لکھا ہے, تاریخ الخلفاء میں وہ خط شائع ہے, اور اس میں ان کو کہا ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں کعبے کو ایسا اور ایسا ایسا بنا دوں. بادشاہ وقت نے امام مالک نے وہ تاریخی جواب دیا ہے, وہ بھی تاریخ الخلفاء میں موجود ہے. آپ نے کہا یا امیر المومنین لا احب ان اجعل بیت اللہ ملعبۃ للسلاطین. بادشاہ وقت مجھے معذرت خواہ سمجھے، میں کعبے کو بادشاہوں کا کھلونا نہیں بننے دوں گا، بس آرام سے رہ گا. خط ہے، خط ہے. خلیفہ منصور کے متعلق لوگ کہتے ہیں امام مالک سے بڑے عالم تھے، لیکن خلافت کی وجہ سے مصروف تھے، چپ چاپ بیٹھ گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہ اوہ مالک کے خط نے ہلا کے رکھ دیا ہے. صرف ایک جملہ ہے، یا امیر المومنین لا احب ان اجعل بیتا ملعبۃ للسلاطین. بادشاہ مسلمین اجازت نہیں دے سکتا، مجھے پسند نہیں ہے کہ کعبہ شریف بادشاہوں کا کھلونا بنا، اس لیے میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک خط بھی تدریب جلد ثانی میں شائع ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہے عبداللہ ابن المبارک المتوفی 181 ہجری، اور یہ امام بخاری کے استاذوں کے استاذ ہیں. ان کا ایک بہت جگری دوست تھا، بہت بہترین دوست، اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ، اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ، اس کو کہتے ہیں ریحانت المحدثین، علماء حدیث کے گلاب کے پھول. یہ اپنے زمانے میں وزیر مال بن گئے، وزیر مال بنا دیے گئے. آج کل لوگ وزیر بن رہے ہیں، کبھی 10 بن رہے ہیں، کبھی 12 بن رہے ہیں، وزیر بنے ہیں اور قلمدان معلوم نہیں ہے. ابھی بندر بندر بانڈ ہو رہی ہے، کئی ہوئی کئی نہیں ہوئی. بہت دنیا مبارکباد دینے آ جاتی ہے، خوش آمدی ٹولہ ہر وقت پایا جاتا ہے. ان کے اغراض ہوتے ہیں خاص قسم کے، ان کی اپنی طلب ہوتی ہے، اس طرح راستے ہموار کرتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن المبارک نے ان کو مبارکباد نہیں دی. تو اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ نے ابن المبارک کو لکھا کہ مجھے وزیر مال اللہ نے بنایا، آپ نے تو نہیں بنایا، کہ آپ اتنے غصے میں ہیں، تیش میں ہیں کہ مبارکباد دینے بھی نہیں آتے. انتظار کیا ہوگا نا، بہت زیادہ قریبی دوست تھے دونوں، حافظ الحدیث ہیں، اپنے زمانے کے حدیثوں کے حافظ ہیں. اب جو ابن المبارک نے خط لکھا ہے، وہ ذہبی نے میزان میں، ابن حجر نے لسان میں، اور ذہبی نے سیر الاعلام میں، اور اوکیلی نے کتاب الضعفاء میں، اور ابن ادی نے الکامل میں سندن متن نقل کیا ہے. اس کے مزیدار اشعار ہیں، اشعار میں خط لکھا ہے. ابن المبارک بہت بڑے شاعر بھی ہے عربی کے، ان کو اس طرح لکھتے ہیں، یا جائل العلم لہو بازیاً، اے علم کو باز بنانے والے، تستواد بھی اموال المساکین، شکار کرنا چاہتے ہیں مسکین اور غریبوں کے مال کو، اور وزیر مال کا کیا کام ہے. سرت مجنون بادما کنتا دوا ان للمجانین، پاگل ہو گئے جبکہ ایک وقت میں آپ علاج کرتے تھے پاگلوں کا. اے نہ روایت کفیما مدا فی ترک ابواب السلاطین، وہ وقت کہاں گیا کہ آپ لوگوں کو روایت سناتے تھے کہ بادشاہوں اور ان کے دربار کے خوشامد پن سے دور رہو، وہ روایت کہاں گئی. اے نہ روایت کفیما مدا فی ترک ابواب السلاطین، اے نا روایت کفی ما مضا ان ابن عون و ابن سیرین، اور وہ سندیں جو حدیث کے سناتے تھے عن ابن عون عن ابن سیرین وہ کہاں چلی گئی؟ ان قلت اکرہت ذا باطل، اگر آپ کہتے مجبور کر دیا گیا جھوٹ بولتے ہو، لقد ظل حمار العلم فی الدین، کیا کتابوں سے لدا ہوا گدا کیچڑ میں جا کے پس گیا ہے؟ آیا ہے کیا شعر؟ ان قلت اکرہت ذا باطل لقد ظل حمار العلم فی الدین. سیر العلام میں ہے کہ یہ اشعار اور یہ خط جب اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیا نے پڑھ لیا تو رونے لگا اور کہا میرے بھائی نے سچی نصیحت فرمائی، اس سے دنیا کی تکلیف تو رہے گی آخرت بچ جائے گی. اور واستعفا، وہیں سے استعفی لکھ دیا، وزارت مال چھوڑ کے باہر نکل گیا. بس توبہ ہے، کس نے کس کو خط لکھا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس زمانے کے بعض بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں. شاہ ولی اللہ کی سیاسی ڈائری میں وہ خطوط موجود ہیں، اور ان کو کہا کہ ہندوستان میں مسلمان سکھوں کے ہاتھ بہت پریشان ہیں، اور آپ یہاں کے مسلمانوں کی مدد کر لیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک خط اس زمانے کے ایک شیعہ عالم کے نام نزت الخواتر کے اندر موجود ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے اور بزرگ تھے، لیکن فقہن شیعہ تھے. بادشاہ کے دربار میں آ جاتا تھا تو سلطان اس کا احترام کرتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے تخت سے نیچے اتر جاتے تھے. بزرگان دین کا احترام تو سب لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن عقیدہ کسی کے لیے نہیں چھوڑا جاتا. اس کو جرت ہو گئی وہ شیعہ عالم کو، اور اس نے اورنگزیب عالمگیر کو خط لکھا کہ ملک کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے تبرک اور میمنت کے طور پر خود میں سے ابوبکر عمر و عثمان کا نام نکال دیا جائے. دیکھا کہ نام نکال دیا جائے، خود بہت مبارک ہوگا اور مزے کرو. اورنگزیب تو کوئی کچا آدمی نہیں تھا، وہ تو ایمان کا ایک تاجدار تھا. قاضی القضات کو اور شیخ الاسلام کو کہا جواب لکھو، انہوں نے کہا ہم کس طرح جواب لکھ سکتے ہیں؟ بادشاہ سلامت اس کے لیے تخت چھوڑ دیں، ہم جواب نہیں دے سکتے. تو بادشاہ نے کہا چلو لکھو، میری طرف سے لکھو کہ آپ کا خط ملا. اہل سنت والجماعت کا مذہب جو قرآن اور سنت اور جمہور صحابہ اور آل بیت کا مذہب ہے، وہ آپ کے خط کو مسترد کرتا ہے، اور خطبے میں ابوبکر عمر عثمان و علی کا نام کا ہونا یہ خطبے کے بہترین آداب و سنت ہے. کہا دے دو اس کو خط. مورخین لکھتے اس خط کے دیکھنے کے بعد دوبارہ دربار میں کبھی نہیں آیا، اس کو پتا ہے کہ آگے سزائے موت. یہ خط نزت الخواتر کے اندر جو ہندوستان کی واحد عربی تاریخ ہے اس کی آٹھویں جلد میں شائع ہے. کس نے کس کو خط لکھا ہے؟ اللہ اکبر و کبیر. کشمیر کمیٹی بنی تھی اور اس کا مہاراجہ بڑا رحم دل نیک خصلت مسلمان بادشاہ تھا، لیکن کشمیر کمیٹی ایک دھوکے سے بنائی گئی، اور ڈاکٹر اقبال نیا نیا باہر سے آیا تھا، جوان سالہ تھا، جوانی اور صلاحیت معجزن تھی. کسی طریقے سے ان کو اس کمیٹی کا صدر بنایا، اور کمیٹی مکمل مرزائی اور قادیانی نواز کمیٹی تھی. اس کمیٹی کا مقصد تھا کچھ عرصے کے بعد کشمیر پر قادیانی اور مرزائی راج قائم کرنا. مہاراج کی خاموشی اور نیک دلی سے غلط فائدہ اور ڈاکٹر اقبال کے مسلمانان ہند کی آزادی کی فکر کے جذبے سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے کشمیر کمیٹی بنائی گئی. اب پوری دنیا میں مشتہر ہو گئی. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر علماء ہند کے سرتاج اور حدیث تفسیر اور فقہ کے وقت کے مقتدر امام حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے مہاراجہ کے نام خط لکھا کہ کمیٹی غلط ڈھب پہ ہے اور کمیٹی کا منشور کافرانہ ہے. جس فرقے کو آپ اسلام سمجھتے وہ اسلام کا اپوزٹ ہے اور وہ انگریز کے خط و خال کو قائم رکھنے کے لیے انگریزی فکر کا حامل ہے اور غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کا ایک فرد بھی مسلمان نہیں ہے, سب کفار. اور ان کے بارے میں نرمی رکھنا عاجز اور سادہ دل مسلمانوں کو بھیڑیے کے لقمہ اجل بنانے کے مترادف ہے. شاہ صاحب کا یہ خط موجود ہے اب بھی موقف الامت الاسلامیہ فی القادیانیہ میں اور فتاوی قادریہ میں. اور آج کل ایک کتاب ہمارے عزیز دوست مولانا رشید احمد لدھیانوی نے رحیمی یار خان سے شائع کی, اس کتاب کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے فتوی کفر علماء لدھیانہ نے لگایا. یہ کتاب کا نام ہے پورا ایسا, اس کے بغیر کام نہیں بنتا تھا. اس کتاب میں یہ خط شائع ہے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کا یہ خط جب کشمیر کے مہاراجہ کو ملا تو مہاراجہ ہل تو گیا اور ڈاکٹر اقبال کو بلایا اور اس کو کہا ایک بڑے عالم کا خط آیا ہے, پڑھ لو کیا کہہ رہے ہیں. اقبال نے خط پڑھا اور خط کے جواب میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو لکھا کہ مجھے حیات عیسیٰ اور مسئلہ ختم نبوت کے اندر بعض کلام ہے, اگر میرے اشکال ختم کر دیا جائے تو میں کشمیر کمیٹی چھوڑ سکتا. اگر شاہ صاحب نے کیا جواب دیا, آپ نے اس طرح لکھا, آپ کا خط ملا اور میں نے پڑھا, میں آپ کے اشکالات دور کرنے کے لیے دیوبند سے روانہ ہو کے لاہور آ رہا ہوں. آپ کشمیر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں, مگر روانہ ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنا ایمان پختہ کر کے روانہ ہو جائیں, کہیں راستے میں موت نہ آئے, دنیا سے کافر گزر جاؤ. اقبال کہتے مجھے اسلام تو وہیں سے نصیب ہو ہی گیا, پختہ ہو گئے. او ہو, اتنا غلط نظریہ ہے قادیانیت کا کہ وقت کے ایک حافظ الحدیث کہتے روانہ ہوتے وقت پہلے یہ نیت صاف کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکے جچے تلے علی الاطلاق پورے عالم کے لیے خاتم اور مختم بن کر کے آئے, آپ کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر لاہور میں ملاقاتیں ہوئی اور ڈاکٹر اقبال کا توبہ نامہ شائع ہوا اور حضرت کی تشریف آوری پر لاہور میں ظفر علی خان نے وہ مشہور ضمیمہ نکالا ہے, شہر لاہور پر خدا کی رحمتوں کی بارش, یعنی حضرت مولانا انور شاہ صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کی آمد. اور ڈاکٹر اقبال کے ساتھ مولانا حبیب الرحمان شیروانی کے ہاں گفتگو اور ڈاکٹر اقبال کا تمام اخبارات میں اعلان توبہ, مرزائیت سے ہر طرح قطع تعلق, یہ خطوط ہیں جو اپنے وقت میں کام کر چکے ہیں. ان کے اتباع میں اس عاجز اور فقیر نے بھی وقت کے وزیر اعظم اپنی جماعت کے سربراہ کو خط لکھا ہے کہ آپ نے گزشتہ ادوار میں جمعہ کی سرکاری تعطیل ختم کر کے اتوار رکھا ہے جو ناجائز اور حرام ہے. اتوار سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کا ہر حال میں تعلق مذہب کا بھی اور سرکاری بھی وہ جمعہ کے دن سے ہے. آپ اس دورانیہ میں سابقہ غلطی کا تدارک کر لے اور مسلمانوں کا مذہبی حق محفوظ کرتے ہوئے جمعہ کی سرکاری تعطیل بحال کرنے کا اعلان کرے. یہ خط آج ایکسپریس میں صفحہ اول پر اور اسلام اخبار میں صفحہ اول پر شائع ہے. اسے پڑھو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور پھر دل میں یہ لاؤ کہ کس نے کس کو کب خط لکھا اور کیا لکھا. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا. صلی اللہ علیہ وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلة. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله شرع لنا يوم الجمعة واليهود بعدنا والنصارى بعدهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من راح يوم الجمعة لصلاة الجمعة بكرة فكأنه قرب بدنة ومن راح بعدها فكأنه قرب بقرة ومن راح بعدها فكأنه قرب. وفي رواية سي مسلم تصدق بالشاة. ومن راح بعدها فكأنه قرب بالدجاجة. ومن راح بعدها فكأنه قرب بالبيضة. فإذا الملائكة يطوون صحفهم ويستمعون ذكر الله. رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك البر ورب الروم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو بكر بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سيد بن زيد في الجنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض السلام علیہ کے ان سوالوں کا جواب مطلوب ہے. وفات کے بعد لوگ میت کے پاؤں قبلے کی طرف کر لیتے ہیں اور میت کو غسل دیتے وقت بھی میت کے پاؤں قبلے کی طرف کیے جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت مطہرہ کے احکام سے آگاہ فرما. اصل میں جب ہم نماز پڑھتے اور قیام کرتے تو آپ نے غور کیا ہے قبلے پیر کہاں ہوتے ہیں؟ قبلے کی طرف ہوتے ہیں. بیمار جب نماز پڑھتا ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کا سر تھوڑا سا اٹھایا جائے اور قبلے کی طرف پیر کیے جائیں. یہ قبلہ رخ ہونے کی علامت ہے. بچے کو جب آپ اذان دیں گے دائیں بائیں کان میں تو اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوگی، سر تھوڑا سا اٹھا کے. یہ دائیں کان ہے جس میں اذان فجر دی جائے گی اور بائیں کان میں تکبیر و اقامت کہی جائے گی. یہی درست فقہ کے عین مطابق ہے. غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد میت کو رکھ کر لوگ ان کی زیارت کرتے، یہ خالص رسم ہے، بیہودہ بات ہے. اگر کسی کو بہت شوق ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد بھی علماء کہتے ہیں منہ دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ آئے اور زیارت کریں. شیر شاہ میں ایک جنازہ تھا، میں بھی موجود تھا. اعلان ہوا کہ تھوڑی دیر میں زیارت ہوگی. میں نے کہا کہ یہ میت تو عورت کی ہے، تو کہنے لگے کیوں عورت کی زیارت آج بھی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا رہنے دو یار، ایسی بے حدگی پھیل گئی ہے اور کمکل پن باوجود ہی تعلیم یافتہ ہونے کے بہت زیادہ ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا زیارت کرتے وقت سلام پیش کرتے ہیں، الفاظ کون سے ہونا چاہیے؟ جو سلام نماز میں ہے، السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اور جو درود نماز میں ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے علاوہ کوئی اور سلام میرے علم میں نہیں ہے جو احادیث اور کتب معتبرہ میں موجود ہو. باقی لوگوں نے جو ریڑ لگائی الفاظ کی، یہ سب جعلی بناوٹی اور بدعتیوں سے متاثر لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. اگر کوئی شخص کسی غیر مسلمان کے جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے, بغیر شک شبے کے یہ اسلام سے نکل گیا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی, چاہیے کہ یہ توبہ استغفار کر لے, دوبارہ تجدیدی ایمان اور تجدیدی نکاح کر. پوچھنا یہ تھا کہ فرض نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے, یہ طریقہ بھی لکھا ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. فرض نماز کے بعد پہلے سنت موقعہ پڑھی جائے اگر ہو, اور اگر سنت موقعہ نہیں ہے جیسے فجر اور عصر تو بلا شبہ جنازہ بغیر تاخیر کے پڑھ لیا جائے, اور سنت موقعہ موجود ہے تو بحر میں, نہر میں, فتاوی شام میں, فتاوی رشیدیہ میں اسی پر فتویٰ ہے کہ پہلے سنت پڑھے پھر جنازہ پڑھے. لکھا ہے کہ جنازہ جب سامنے ہو تو فرض عین ہو جاتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ مسئلہ اس کے باوجود بھی ہے کہ فرائض کے بعد جیسے ظہر, مغرب, عشاء, فرض نماز کے بعد تصل دو رکعت سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد جنازہ پڑھ لیا جائے, اب بھی فرض عین ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. صبح کی نماز و اشراق کی نماز کے بعد سونا اس کی تشریعت میں کیا حکم ہے؟ ناپسندیدہ ہے. اشراق کی نماز کے بعد تو سوئے گا آخر, میرے خیال سے اس کو بیمار کرنا چاہتا ہے. ہاں فجر کے بعد تو نہ سوئے, افضل و بہتر یہ ہے کہ اشراق پڑھ کے سوئے, لیکن آپ نے تو ایسی ڈنڈی ماری ہے کہ اشراق کے بعد بھی سونا اڑا دیا. البتہ جو لوگ شب بیدار ہوتے ہیں, رات کو اٹھتے ہیں, دیر تک جاگتے ہیں, قیام اللیل و تہجد اور اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے لیے فجر کے فوراً بعد آرام کرنا سنت طریقہ ہے, انہیں اشراق تک جاگے رہنے کی ضرورت نہیں. دجال اور قیامت کے بارے میں کوئی کتاب تجویز کرے, اس پر مستقل کتاب ہے مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم مغفور کی, علامات قیامت اور دجال اور اس کی پہچان اور امام مہدی اور اس کی پہچان, اور یہ سب ختم نبوت کا جو دفتر ہے نمائش پہ ان سے منگوا لے. میرے بیٹے کا نام سنجان ہے, سبحان ہے, ابھی بتایا کہ سبحان نام بالکل صحیح ہے, کیا فرق پڑ گیا؟ سبحان تیری قدرت, سبحان نام صحیح ہے. مکڑا عبداللہ پما شکود جہان فخر, کڑا فخر پاؤ چپر سبحان فخر کبھی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سبحان نام ہے. حضرت الشیخ, اللہ آپ کو صحت کامل عاجل نصیب کرے, اللہ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. آج کل ایک فرقہ نکلا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب ہے اور ہم دیوبندی اور شاہ کی فکروں پر پابند ہیں, یہ غلط ہے. فکری زگریوں کی طرف گمراہ اور بے دین فرقہ ہے. اگر کسی نے ایک ماں اور اس کی بیٹی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو کیا اس کا اثر اس کے نکاح پر ہوگا؟ مارا شہوت سے تو اثر ٹھیک نہیں ہے ہاتھ لگانا. اگر یہ شخص اس بیٹی کا خاوند ہے اور اس نے ساس کو شہوت سے ہاتھ لگایا تو غلطی سے بھی شہوت سے لگایا تب بھی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. میرا بیٹا 12 سال کا رمضان میں ہو جائے گا, حافظ قرآن ہے, فرض اور وتر کے علاوہ نماز تراویح کی امامت کر سکتا ہے. 12 سال کا بچہ بچوں کو نماز پڑھا سکتا ہے, اپنے جیسے کم عمر بچے ان کے لیے تلاش کرے. بالغ 15 سال کا ہوگا, 15 سال سے پہلے اس کی امامت بلغا کے لیے معتبر نہیں ہے. نمازی کے لیے کالے رنگ کا لباس پہننا کیوں نامناسب ہے؟ روافض اور بے دین لوگوں کی نشانی ہے. آج کل جو لڑکے کالے کالے پہنتے ہیں یہ شرٹوں, یہ چینلوں پہ دیکھتے ہیں اکثر رافضی ڈانس کرتے ہوئے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, بس انہوں نے شلواریں کالی کی اور قمیصیں کالی کی اور اس طرح لگ پڑے. محرم میں فرق ہی نہیں کرتے، حالانکہ محرم میں علیحدہ تحقیق علماء دین نے لکھا ہے کہ کالی پگڑی اور کالی عبا بھی نہ پہنا جائے، لباس تو چھوڑے. ویسے بھی سفید کو فضیلت حاصل ہے تمام رنگوں پر. مرد کی شان ہے کہ وہ سفید کپڑے، سفید چادر، سفید پگڑی، سفید ٹوپی استعمال کرے. میرے شوہر پانچوں وقت کے نمازی ہے، پریشانی یہ کہ زبان بہت خراب ہے، گالیاں اور نامناسب الفاظ کہتے، غصہ بہت زیادہ ہے. برائے کرم کوئی اللہ کا نام دے. بہت اچھا، اللہ پاک انہیں بھی اور ہم سب کو سکون اور صحت عطا فرمائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ درود شریف، درود ابراہیمی سینکڑوں مرتبہ پڑھی جائے اور پانی پر دم کر کے ان کو پلایا جائے تو طبیعت میں آرام واقع ہو جائے. خلافت کا نظام اور شریعت کے نظام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیے. تبلیغ میں دکان پہ جا کے دکانداروں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ بہت مناسب ہے. اچھا جی، وہ اپنے حصول رزق کے لیے دکان چلا رہا ہے جو کہ عبادت ہے، اسے دکان چھوڑنے کے. شاباش شاباش، جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. یعنی دکان چلتی رہے، تبلیغ رک جائے، تیرے جیسے بغیرت مسلمان کہیں دنیا میں نہیں دیکھا گیا ہو. یہ نہیں کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ بند ہو جائے اور دکانداری موقوف کر لے اور تبلیغ والوں کی باتیں سن لے. آئے افسوس، صد افسوس، تیرے دل کو کیسے کفر کے تالے لگے ہوئے ہیں، کیسے زنگ چڑھا ہوا ہے، اور کس بے دین نے آپ کو یہ باور کرایا کہ دکانداری کرنے بھی عبادت ہے؟ شرم اور حیا سے ڈوب مرنے کا مقام. لکھا ہے اگر کسی مسلمان کا اختتام ایمان پر نہ ہو تو کیا اسے ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال کر جنت بھیج دے گا؟ ہر بات عجیب طرح لکھ رہا ہے، خود ہی لکھ رہا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. کافر تو خالدین فیہ، ہمیشہ جہنمی ہے، اسے ایک دن کے لیے بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور اس کے لیے جنت حرام نہ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو جلد از جلد دور فرمائے، آمین. اور آپ کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے، آمین. کیونکہ آپ علماء دیوبند کے سچے ترجمان ہیں، برائے کرم اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے. مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبید اللہ کے نظریات کیسے تھے؟ نامناسب تھے ان کے نظریات، کیونکہ میرے ایک دوست آپ کے حوالے سے کہتے کہ علماء دیوبند کے لیے ایک داغ ہے. یہ ٹھیک ہے، اس طرح نہیں جیسے اس نے کہا ہے، لیکن حضرت الاستاذ حضرت بن نوری نے یتیمۃ البیان میں لکھا ہے کہ شیخ شبلی یعنی مورخ سیرت النعمان اور الفاروق کا مصنف اور عبید اللہ سندھی اور ابوالکلام آزاد، ان کے بعض نظریات افسوسناک ہیں. باقی علمی مسئلہ ہے درسگاہ کا، یہ عوامی مجلس کے مسائل نہیں. اگر ایک آدمی اپنے بھولے سے اپنی بہو سے زنا کر لے تو بیٹے کا نکاح باقی رہتا ہے یا نہیں؟ توبہ، نکاح تو برقرار رہے گا، لیکن یہ جو زانی ہے سسر، یہ رجم کرنے کا قابل ہے. مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ قاضی القضات یا مفتی اعظم صاحب سے اجازت لے، مفتی اعظم صاحب اخبار میں شائع ہوتے، اور اس کے بعد اس کو عبرتناک سزا دی جائے. کیونکہ بہو سے زنا کرنا اور اپنی بیٹی سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور بیٹی سے زانی کا لکھا ایک تو اس کو جلایا جا سکتا ہے. یہ سچا واقعہ ہے جو ہمارے گاؤں میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خدا اس گاؤں کو اور سرزمین کو عذاب سے بچائے. توبہ توبہ توبہ. رات کے وقت داڑھی کو کنگھی کرنا کیسا ہے؟ کیوں صبح داڑھی منڈوانی ہے کہ رات سے کرنی ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ صبح اس پہ اس طرح پہرنا ہے. جو رات کا انتظار کیوں کرتے ہیں، دن میں کر لیں. باقی رات کو داڑھی کنگھی کرنا یا جھاڑو لگانا یا بلا وجہ کے کپڑے بدلنا، فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ یہ نحوست کی علامات ہیں. علماء دین کو چونکہ بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمائے، آمین. میری شادی کو پتہ نہیں کتنے 20 ماہ ہو چکے ہیں، ایک بار اسقاط ہو چکا ہے. اولاد کے لیے دعا کی درخواست، آمین. مرحوم پتہ نہیں کی مغفرت و درجات کی بلندی، آمین آمین. حضرت اللہ آپ کی صحت عطا فرمائے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی ہے اللہ ان کو آنکھ کی ٹھنڈک بنائے، دل کا سہارا، مستقبل کا روشن مینار بنائے. اللہ تعالی ہم عاجز اور مساکین کی مدد فرمائے، اور وزیر اعظم کے نام جو آج مکتوب شائع ہوا ہے اللہ اسے مؤثر بنائے، اور اللہ تعالی اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. جنگ اخبار کے بعض زنادقہ اور ملاحدہ نے جو اس میں رکاوٹ ڈالی ہے، اللہ ان کو بہت جلد صحافتی اور ہر طرح کی سزا سے دوچار کر لے، کیونکہ اخبارات حق بات کو آگے بڑھانے کے لیے، جو حق بات سے پیچھے ہٹتے ہیں وہ سزا عظیم کے مستحق ہے. اور جن جن اخبارات نے شائع کیا ہے، خاص و ذکر ایکسپریس اور اسلام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان دوستوں کو اور بھائیوں کو جو اس سلسلے میں فکر مند رہے ہیں، بالخصوص ہمارے جاوید بھائی اور عزیز منصور جو رات گئے تک ان کے ساتھ اجلاسوں میں اور میٹنگ میں شریک تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ہماری زندگی میں اللہ ایک بار پھر تا قیامت جمعے کو پاکستان کی سرکاری تعطیل بنا لے، اور اتوار کی نحوست جلدی دور فرمائے. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت دے، جنہوں نے مردوں کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے صالح اولاد مانگنے کی دعا کی اللہ جلدی ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ جلدی انہیں بامراد فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی انہیں خوشیاں عطا فرمائے. جتنے دوستوں نے مجھ عاجز اور فقیر کے لیے دعاؤں کے گلدستے بھیجے ہیں، پونجیاں بھیجی ہے، اللہ ان کی دعائیں میرا سرمایہ بنائے. اور اللہ ہر شر سے، فتنے سے، دشمن سے، سازش سے، نفس و شیطان کے ہنگامہ آرائیوں سے، قرب جوار کے فتنوں سے، وقت حاضر کی رنگ رلیوں سے، شہری آلودگی سے، ملک اور ملت کی تباہ کاریوں سے، پورے عالم اسلام کی روسیائی سے، اللہ عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، جملہ حاضرین کو، ان کے غائبین کو، اور مجھ عاجز اور فقیر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ، مسعود اور مامون فرمائے. عزیزم حافظ محمد انور شاہ کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اس کا گلا اور حلقوم روشن فرمائے، اور جو عارضہ چمک رہا ہے اللہ اسے جلدی ختم فرمائے. یا شافی، یا کافی، یا عافی، یا معافی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہام ومن شر عین اللام، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئ اعظم منہ، وبکلمات اللہ الذی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وبأسماء اللہ الحسنى ما علمت وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وزرع. خدایا تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، مشکلات حل فرما، ہر طرح کی پریشانیاں دور دفع فرما. آنے والے ایام میں چونکہ سفر عمرہ بھی ہے، اپنے چند دوستوں کے ساتھ اللہ آسان فرمائے، اور وقت موعود پر حرمین شریفین نصیب فرمائے، اور صحت کاملہ، شفا عاجلہ اللہ ہمیشہ کے لیے جز حیات بنائے. اور یہ جو بعض عوارض ہے، تکالیف ہے، رنج اور صدمے ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ اسے حرمین اور عمرے اور طواف اور قرآن کی برکت سے دور فرمائے. عمرے سے آتے ہی تفسیری آغاز ہوگا، چند دن کی تاخیر کو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے اور پورے عالم کو، تمام پاکستان کو، جملہ اہل حق کو قرآن کی پونجیاں، علوم اور معارف و محاسن خوب خوب نصیب فرمائے. اہل زیغ و دلال، اہل باطل، اور شیطانی عناصر سے اللہ حفاظت فرمائے. خداوند تعالیٰ کے ہاں جن کے لیے ہدایت مقدر ہے اللہ انہیں بھی ہدایت سے سرشار فرمائے. ایمان دے, اعمال صالحہ کی توفیق دے, توحید و سنت نصیب فرمائے. اللہ سب کا انجام و عاقبت بالخیر و ایمان فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.